بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. دسویں پارے میں، دسواں پارا اور گیارہواں پارا آدھا، یہ دو پڑھیں گے. اس میں زیادہ مضامین جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے متعلق. اللہ کے راستے میں محنت کرنے اور قربانی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا، جو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ بھی لگانا، جو مال دیا ہے وہ بھی لگانا، جو جان اللہ نے دی ہے وہ بھی لگانا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں، مسلمانوں کو اس لیے خاص طور پر اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ تم پوری دنیا میں اللہ کی بات کو چلانا. تم اللہ کے خلیفہ ہو کا مطلب یہی ہے کہ یہاں اللہ کی بات چلوائی جائے، اللہ کی بندگی کروائی جائے، اللہ کے حکم پورے کروائے جائیں، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے اور اللہ کا بندہ بننے پر راضی کیا جائے. اس کے لیے ایفرٹ کی جائے، محنت کی جائے. تو یہ محنت کے بہت سے لیول ہیں، بہت سے درجات ہیں، بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. بحیثیت مجموعی پورے مسلمانوں پر یہ عام فرض ہے کہ مسلمان کو اس کی فکر رکھنی ہوتی ہے. اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی، مضامین تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں چند مضامین اس میں سے آپ کو سناؤں گا، سنانے کی کوشش کروں گا. بہت سے مسلمان وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں اور اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی اپنی فہم کو کام میں لاتے ہیں، اپنی سمجھ سے کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں آتا ہے کہ بھائی کچھ غریبوں کا کام کر دو، چلو کسی غریب کی شادی کرا دو، حصہ لے لیا. کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ کھانا کھلا دو. آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں ماشاءاللہ گرمی کا ہے زمانہ، لوگ کافی حبس میں ہو جاتے ہیں، پانی پلا دو، کار خیر ہے بھائی، ثواب لوٹ لو. قرآن شریف مکمل ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ مٹھائی بانٹ لو. کچھ لوگ ایک مسجد بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایک چھوٹا سا ادارہ بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ مسجد کی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں، اخراجات سنبھال لیتے ہیں، جزوی یا کلوی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ اعمال کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہاں ایک بات کی فہم دی، یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ دیکھو کہ کام تو سب کرنا چاہیے، سب میں حصہ لو جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، مگر جب آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی، جان دیا، مال دیا، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی جان و مال کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کہاں ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ بڑے سے بڑا کہاں نکل سکتا ہے. تم کو تھوڑا مال دے دیا گیا جو تمہاری قسمت کا ہے، اور وقت دے دیا گیا ہے جو تمہاری قسمت کا ہے، اسی میں تم کو مینج کرنا ہے، مزید نہیں ملنے والا ہے. جو کچھ قسمت میں دے کر آئے بس وہی ہے، اس سے چاہو تو آخرت کے بڑے درجات کما لو، چاہے چھوٹے ثواب کے راضی ہو جاؤ. تو بہت سے لوگ چھوٹے اعمال پر، چھوٹی نیکیوں پر راضی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اس خیال میں تھے اور ان کے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ اگر ایمان نہیں بھی ہے تو ہم اگر اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ حاجیوں کو پانی بہت پلاتے تھے اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور مسجد حرام جو ہے اس کو آہت پاشی کرنا، چننا، دیکھنا، دکھانا، صحیح کرنا، خدمت کرنا، نگرانی کرنا، جھاڑو جھٹکا، یہ سب چیزیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کاموں میں بہت فرق ہوتا ہے. جو آدمی ایمان کے ساتھ دین کی محنت کرے گا اس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا، یہ فرمایا گیا. جو آدمی ایمان کے ساتھ دین پھیلنے کی محنت میں حصہ لے گا، دین کی حفاظت میں، دین پھیلنے میں، دین بڑھنے میں، دین آگے جانے میں جو آدمی حصہ لے گا اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہ تو خیر کے کام بہت سے ہیں، سب نے کاموں میں آدمی کو حصہ لینا چاہیے. بعضوں کا ذہن ایجوکیشن میں چلتا ہے، بھائی تعلیم کرو، اپنے قوم کو تعلیم دلاؤ، اپنے قوم کو تعلیم دلاؤ، بری بات نہیں ہے یہ، مگر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، کچھ اور کام بھی ہے. اصل جو سب سے آفتاب کی محنت ہے جس کا سب سے بڑا رزلٹ ہے, جو آپ جس کو کمپیئر نہیں کر سکتے آپ کسی دوسری چیز سے, وہ یہ ہے کہ جتنا آپ اسلام پھیلا دیں گے, جتنا آپ حق کو پھیلا دیں گے, اس پورے حق کا ثواب آپ کو ملے گا. اور وہ حق جو پھیلا ہے وہ قیامت تک اس کے اثرات جہاں تک جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں آتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے چار آدمیوں پہ محنت کر کے ان کو دین سے لگا دیا, نمازی بنا دیا, روزے دار بنا دیا, زکات دینے والا بنا دیا, دین ان کے اندر آ گیا, خدا کا خوف آ گیا. اب انہوں نے بھی محنت کرنی شروع کی, انہوں نے اور آٹھ آدمیوں پہ محنت کی, ان آٹھ آدمیوں نے 16 آدمیوں پہ محنت کی, وہ سب زکات دینے لگے, نمازیں پڑھنے لگے, روزے رکھنے لگے, حج کرنے لگے, عمرے کرنے لگے, بچوں کو حافظ بنایا, عالم بنایا, دینی اداروں میں خدمت کی, مساجد بنا دی, مساجد کو آباد کر دیا. جتنے خیر کے کام ہوں گے ان محنت کرنے والوں کو پورا ثواب ملے گا. یہ اس لیے فرمایا کہ محنت تو سب کرتے ہیں, لیکن محنت کیسی ہو, محنت کا رزلٹ کیا ہو. تمہارا مال انویسٹ ہے, یہ انویسٹنگ ہے, یہ مال, یہ کاروبار ہے, یہ جو تم کو دیا گیا ہے دین کی محنت کرنا, یہ کاروبار ہے. یہ محنت میں کاروبار میں آدمی کیا چاہتا ہے, سب سے زیادہ سیف کہاں پر ہے, سب سے زیادہ فائدہ کہاں پر ہے, کون سی کمپنی سب سے زیادہ ریلائبل ہے, کس کے اندر گھاٹا نہیں ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے نا, نفع کی شرح کس میں زیادہ ہے یہ دیکھی جاتی ہے. فرمایا کہ دین کے کام میں بھی جب تم جان مال لگاؤ تو اس بات کا دھیان رکھنا. اسی لیے فرمایا کہ اجاز تم سپاہی ترحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. یہ برابر نہیں ہو سکتے. جو ایمان کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کرنے والا ہو وہ, اور جو دوسرے خیر کے کاموں میں حصہ لینے والا ہو وہ, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی ضمن میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو, ایمان اور کفر کا مسئلہ آ گیا, دین اور بے دینی کا مسئلہ آ گیا, تو ماں باپ کو بھی چھوڑ دینا ہوگا آپ کو. یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے. تم ایمان والے ہو تو ہم تمہارا ایمان کھرا ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے برابر. اگر ایمان کے معاملے میں ماں باپ کے ساتھ میں بھی اختلاف ہو گیا کہ وہ غیر مسلم ہیں آپ مسلم ہیں, یہ ایمان کے دائرے میں ہے لیکن دین کے معاملے میں اختلاف ہو گیا کہ آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں وہ چلنے نہیں دینا چاہتے, فرمایا کہ تم کو دین پر چلنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ پہلے ہے تمہارے لیے, ماں باپ اس کے بعد میں. اگر ماں باپ کی طرف سے یہ ترغیب ہو کہ بھائی یہ آج کل حالات اچھے نہیں ہیں, یہ ایسا مت کرو, یہ ویسا مت کرو, ہوتا ہے عام طور پر نوجوان بچوں کو پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں بےچاروں کو, کوئی نماز کی پابندی پہ روک رہا ہے, کوئی روزے پہ روک رہا ہے, کوئی داڑھی پہ روک رہا ہے, کوئی کرتے پائجامے پہ روک رہا ہے, کوئی وضاحت پہ روک رہا, کوئی تبلیغ میں جانے سے روک رہا ہے. 50 قسم کے لوگوں کے اپنے آبجیکشن ہوتے ہیں, نوجوان بےچارے شکایت کرتے رہتے ہیں. ان سے یہ ادباً عرض کر دینا چاہیے ماں باپ سے کہ آپ ہمارے ماں باپ ہیں لیکن اللہ رسول سے بڑے نہیں, اللہ رسول آپ سے بھی بڑے, آپ کا بھی احترام ہے, آپ سے بڑوں کا بھی احترام ہے. ان کا جو حق ہے اس میں آپ بیچ میں نہیں آنا. ہاں آپ کی جو خدمت ہے اس میں ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کوتاہی نہیں کریں گے, صاف بولنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ ظالمین میں شمار ہو جائے گا. اس میں ہم تولہم منکم فاولئک الظالمون. پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذہن دیا. میرے دوستوں جو قرآن پاک کا ذہن ہے نا وہ صحیح ذہن ہے, جو قرآن علم دیتا ہے وہ صحیح علم ہوتا ہے. اپنا جو علم ہے, نفس کا جو علم ہے, لوگوں کا جو علم ہے, تجربات کا جو علم ہے, دنیا کا جو علم ہے, وہ سب گاربیج میں ڈال دینا جب قرآن کی بات اور حدیث کی بات سامنے آتی ہے. اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم صحیح نہیں, اللہ کے رسول کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم صحیح نہیں. وہ ہمارے ہم سے زیادہ خیر خواہ ہے, ان کو ہمارا فیوچر معلوم ہے, مستقبل معلوم ہے, اینڈ معلوم ہے, ہماری زندگی کا انجام معلوم ہے, زندگی کا نفع نقصان وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. جو علم انہوں نے دیا وہ لینا ہے. ایک علم یہ بھی دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوگوں کی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں, کسی کو دلچسپی ہوتی ہے اپنے والدین میں, ماں باپ پہ بہت فدا ہوتے ہیں, کسی کو دلچسپی ہوتی ہے اپنی اولاد میں, اولاد سے زیادہ کوئی نہیں, کوئی اپنی فیملی میں ہوتا ہے, کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھتا ہے, بیوی میاں پہ مر رہی, میاں بیوی پہ مر رہا ہے, ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتے, فونوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ راؤ بھائی میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, مر کے دیکھو فوراً دوسرے سے جاری کر لیں گے. کچھ لوگوں کی دلچسپی مال میں ہوتی ہے, جنہوں نے خوب جمع کیا ہوا ہوتا ہے, خوب مال جمع کرتے ہیں جمع کرتے ہیں, عجیب چکر ہوتا ہے, بس جمع کرنے سے دلچسپی ہوتی ہے. ننینوں کو پھر اور جمع ہو گئے, ایک ملین جمع ہو گئے, اس میں دو ملین پڑ جائے, دو ہو گئے چار ہو جائے, چار ہو گئے آٹھ ہو جائے, میں ملینئر ہو جاؤں. پھر اس کے بعد ایک شوق ہوتا ہے میں بلینئر ہو جاؤں. بھائی کیا ہوگا تجھے اگر تو بلینئر ہو گیا تو تجھے کیا ہونے والا ہے یہ تو بتا. آدمی وہی ہے, آدمی کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا, جو اس نے پہن لیا, اور جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے پاس محفوظ کر لیا اپنا مال. بقیہ جتنا بھی جمع ہوتا ہے وہ سب چوکیداری کرتا ہے اس مال کی, نگرانی کرتا ہے وہ دوسرے کے مال کی. اس کے مرنے کے بعد میں وہ دوسروں میں بٹ جائے گا, اور دنیا میں مال بٹنے کے لیے تو آئی, چاہے آپ کما کے بانٹو یا بغیر کما کے بانٹو, کوئی لے کے تو جاتا نہیں. مال جو ہے اس کی جو فلاسفی ہے, اگر مسلمان کے ذہن میں وہ آ جائے نا تو اس کو بڑی سہولت ہوگی اس میں. اب آپ دیکھو مال جو ہے وہ کسی کے کام کی چیز نہیں ہے. جس کو ہم مال کہتے ہیں, روپیہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کھانے کی چیز ہے وہ, پہننے کی چیز ہے وہ, پینے کی چیز ہے وہ, رہنے کی چیز ہے وہ, کیا چیز ہے وہ, کس کے کام کی ہے بتایا. کسی انسان کے کام کی چیز نہیں ہوتی مال, وہ سمجھتے نہیں انسان اس حقیقت کو. مال کسی کے کام کی چیز نہیں ہے. پھر جو اتنے کام کی چیز نہیں ہے اتنے قیمتی کیسی ہو گئی, اس کا ایک سیکرٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے اور ہم سب عبداللہ ہیں. اللہ کا مال اگر عبداللہ کے لیے ایک دم جائز کر دیا جائے نا تو پھر مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا. بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں, یہ سارا اللہ کا مال ہے, لوٹ مچ جائے گی پوری دنیا میں, اور نظم نہیں رہے گا, امن باقی نہیں رہے گا, شانتی نہیں رہے گی. اور جب نظم اور امن نہیں رہے گا تو لوگ اپنا وقت چین سے نہیں گزار سکتے اور اپنے مقصد میں نہیں رکھ سکتے. تو حق تعالی شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے یہ کیا کہ سونے اور چاندی کو یا اس کی جو بھی شہادت اس کا جو آلٹرنیٹ ہے اس کو یہ کیا کہ بیچ میں رکھو اور ایک دوسرے کو جس کی جتنی ضرورت پڑ جائے دے کے اپنے کام کی چیز وہاں سے لے لیا کرو. تم کو غلہ چاہیے, یہ پیسے اس کے پاس رکھو, غلہ اتار کے لاؤ. غلے والے کو کپڑے چاہیے تو غلے والا وہی پیسوں کو لے آ کے کپڑے والے کے پاس رکھے گا, وہ وہاں رکھ کے وہاں سے کپڑے لے آئے گا. کپڑے والے کو مکان چاہیے تو وہ مکان والا کپڑے والا جو ہے نا وہ پیسے لے آ کے مکان والے کے پاس رکھے گا, وہ وہاں سے اپنا مکان لے گا. کسی کو دوا چاہیے تو وہ وہاں سے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس رکھے گا, وہاں سے اپنی دوا. جتنی چیزیں دنیا میں استعمال کی ہیں اصل انسان کو پیش آنے والی, وہ ہے سب مشترک, لیکن اس میں نظام امن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو درمیان میں رکھا ہے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو انسانوں میں. بقیہ فی نفسی, وہ مال کسی کام کی چیز نہیں ہوتی, کوئی لے کے نہیں جاتا. جب یہ صورتحال ہے تو یہ جو مال ہے وہ دنیا میں انسان کے پاس جب آئے گا اس کی ضرورت سے زیادہ تو وہ فضول ہوگا, کام کی چیز نہیں ہوگی. وہ کام کی اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کھا لیا, جو اس نے پہن لیا, اور جو اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر لیا, بقیہ دوسروں کو دے کے جانا ہے. مگر بعض لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ مال کو جمع کرتے رہتے ہیں, جمع کرتے رہتے ہیں. فرمایا اور کچھ لوگوں کو کاروبار سے دلچسپی ہوتی ہے, وہ کسی طرح اس میں کھوٹ نہ آئے, اس میں خسارہ نہ آئے, وہ بڑھتا ہی رہے, وہ ترقی کرتا رہے, وہ سیف رہے. اور کچھ لوگوں کو اچھے مکانات میں دلچسپی ہوتی ہے. پہلے چھوٹا سا بھی مکان نہیں تھا, اب چھوٹا سا مکان ہو گیا. جیسے ذرا چھوٹا مکان ہو گیا, ون بیڈ روم کا ہو گیا تو نہیں بولے ٹو تھری بیڈ روم کا ہونا چاہیے. تھری بیڈ روم کا بھی اللہ نے دلا دیا تو یار تھری بیڈ روم کا بس ایسے ہی چھوٹا سا ہے, ذرا سا بڑا ہونا چاہیے. بڑا اللہ نے دلا دیا تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ یہ میں نے جو ہے نا بنا بنایا لیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ زمین لے کے اپنی مرضی سے بنواؤں. تو پھر اس کو اپنی مرضی کا چاہیے, اور اپنی مرضی کا بھی اس نے بنا لیا تو پھر اور پیسے چار ہاتھ میں آ گئے. تو پھر دماغ میں آتا ہے کہ بنا تو میں نے اپنی مرضی کا لیا لیکن جگہ اپنی مرضی کی نہیں. ایک ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ذرا پونڈ بھی ہو ایک طرف, دوسری طرف وہ ہو گرینری ہو, یہ ہو وہ ہو, گیٹڈ کالونی ہو, لوگ ذرا پوچھ کے آنا, سب لوگوں کے ساتھ اپنی عزت رہے. ایک دماغ خرابی کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا وہ مسا کہ نتردونا, کچھ لوگوں کو مکان سے دلچسپی ہوتی ہے. یہ آٹھ چیزیں انسانوں میں مرغوب ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھ لو. فرمایا کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر اور تمہارا خاندان اور تمہارا جمع کیا ہوا مال اور تمہارا کاروبار اور تمہارے پسندیدہ منشے کے مکانات, یہ سب اپنی جگہ پر ہیں, لیکن تم کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے محبت ہونی چاہیے. اور اسی پر قناعت نہیں کی اللہ نے، یہ فرمایا کہ اگر یہ تین چیزوں کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محنت کی محبت، کیونکہ جس میں محبت ہوتی ہے اس میں آدمی جان مال کب آتا ہے، تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے راستے میں محنت کی جو محبت ہے، اگر یہ ان آٹھ چیزوں سے زیادہ نہیں ہوئی تو عذاب کا انتظار کرنا. وعید بھی سنا دی، اور اللہ جب وعید سناتے ہیں تو وہ ذرا بہت سخت چیز ہو جاتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنی قدرت اور اپنی حاکمیت وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہے تمہارے لیے گنجائش، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، تم کو ہم نے دی ہیں استعمال کر لو، لیکن یہ کہ تمہارا اصل ٹارگیٹ، ایم، توجہ، فوکس، وقت کہاں لگ رہا ہے زیادہ، پیسہ کہاں لگ رہا ہے زیادہ، صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں زیادہ، نہ تم کو اللہ کی فکر ہے، نہ اللہ کے رسول کی فکر ہے، نہ اللہ کے دین کی فکر ہے. دین پوری دنیا کے اندر مٹ رہا ہے، دین کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین برباد ہو رہا ہے، دین تباہ ہو رہا ہے، اور تم اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہو. تم سمجھتے ہو کہ خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے. چنانچہ اس کے بعد والی آیتوں میں جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ مزے میں ہوں گے، نہیں، یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو پگھلایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوا بہا جباہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اس سے، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹ میں اس کے آپ اس کو گلا کے لگایا جائے گا تاکہ اس کی تکلیف ہو. ہاں ما کنس تم لے انفسکم، یہ جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا نا، یہ اس کا مزہ ہے، چکھو اس کو، فضو کو آداب، چکھو اس عذاب کو جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے. اسلام جو ہے وہ پس اندازی کو اور جمع کرنے کو منع نہیں کرتا، ہمیشہ یاد رکھو بیلنس کرنا. یہ بھی نہیں کہتا اسلام کے بالکل دیکھ کے خلاش ہو جاؤ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چک لیا اور خلاش ختم کر کے رکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمان کو اپنی عزت بچانے کے لیے مال سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی، حلال مال اس کے پاس میں ہو. دونوں چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں، اسلام بیلنس پسند کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک دم خلاش ہو جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، سب کچھ خرچ کر دیا، لٹا دیا، یہاں والوں کا طریقہ اختیار کر لیا کہ چک آیا بس پیر سے پہلے ختم، جمعہ کے دن چک لیا اور سنڈے کے دن ختم، آخر تک جو ہے نا شام تک ختم ہو گیا، اس کے بعد منڈے کے دن سے پھر قرض شروع، پھر لون شروع ہو گیا. اور قرض کی جو لانت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. قرض میرے دوستوں یہ رات کی تکلیف ہے اور دن کی بے عزتی ہے، رات کی اذیت ہے اور دن کی بے. یہاں والوں کو دیکھ کے ہم نے بھی قرض والی لائف اپنی گزارنی شروع کر دی اور کریڈٹ پر اپنے آپ کو پھنسا دیا. کریڈٹ پر لینا جائز ناجائز نہیں ہے اگر آپ ان ٹائم پے کر دیتے ہیں تو، اگر آپ ان ٹائم پے کر دیں اور سود لازم نہ آئے تو ناجائز نہیں ہے، مگر اس میں جو اس کا جو سائڈ افیکٹ ہے نا برا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو خود جیب سے دینا نہیں ہوتا ہے تو آپ زیادہ خرچ کر ہی دیتے. جو کریڈٹ کارڈ والے ہیں ان سے آپ پوچھ لو، یہ آپ اپنے جیب سے کیش میں لیں تو پھر آپ احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، جب آپ کو کریڈٹ پہ لینا دینا ہوتا ہے تو آپ کے پاس بے احتیاطی ہو جاتی ہے، پھر لون چڑھ جاتا ہے سر پہ. اور وہ مکان کا لون ہے، دکان کا لون ہے، گاڑیوں کا لون ہے، بھائی کب یہ لون والی جو لائف ہوتی ہے نا، یہ مسلمان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، اچھی چیز نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈب نہیں سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈھب سکھایا ہے وہ ایک بڑا عجیب ہے. آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی تمہاری آمدنی ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہے، تمہارا خرچ آمدنی سے کم ہونا چاہیے. خرچ جو ہے وہ آدمی اصل خرچ کے ذریعے سے آدمی اقتصادیات پر کنٹرول کرتا ہے، زیادہ آمدنی کے ذریعے سے کنٹرول نہیں کرتا. کم آمدنی میں بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، زیادہ میں بھی کنٹرول ہوتا ہے. زیادہ کمانا یہ اصل بیس نہیں ہے، خرچ کرنے میں آدمی کو انتظام سے کام لینا، مینج کرنا یہ اصل چیز ہے. جتنی اپنی چادر ہے، کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے کیا کہا کہ جو اپنی چادر ہے اس کے حساب سے پیر پھیلایا کرو. اس سلسلے میں جو بزرگوں نے فرمایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو پس انداز کی عادت ہونا، پس انداز کا مطلب ہے تھوڑا جمع کرنے کی عادت ہونا، ہر مہینے میں جمع ہونا ضروری ہے اس کے پاس، کچھ تھوڑے کیوں نہیں ہوتے، جمع ہونا چاہیے. اور اتنی بڑی مقدار میں، یعنی یہ نہ ہو کہ اگر آدمی کو خدا نخواستہ کوئی پریشانی پیش آ جائے تو اس وقت میں وہ پریشان نہ ہو جائے، اس کے ایمان کو خطرہ لائق نہ ہو جائے، مینج کر سکے، وہ تھوڑا سا انتظام کر سکے. تو اس کی بھی ترغیب باضابطہ دی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا خرچہ اپنے گھر والوں کو پیش کی دے دیتے. ہم لوگ تو مہینے مہینے کے لوگ ہیں، گروسری لاتے ہیں مہینے کی، پیسہ ہوتا ہے مہینے کا، تنخواہ آتی ہے مہینے کی، سرکار خود ایک سال کا حساب رکھتے تھے، آپ اندازہ لگاؤ. حضرت طالب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سال کا خرچہ میں اپنے جیب میں ہمیشہ رکھتا ہوں، ہمیشہ جیب میں رہتا ہے میرے. بڑی تسلی رہتی ہے اس سے، دیتے تو اللہ ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک آدمی کو اطمینان چاہیے. اطمینان سے نماز پڑھے، اطمینان سے ذکر کرے، اطمینان سے تلاوت کرے، اطمینان سے اعمال انجام دے. جمعیت قلب جو ہے، دل کا مجتمع رہنا اور دل کا پراگندہ ہونے سے بچنا، یہ بہت اہمیت والی چیز ہے دین میں. اس کے بغیر دین کا کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ معاشی اعتبار سے آپ تھوڑا مطمئن ہو. تو اس کی ایک فکر الگ سے دی گئی ہے اسلام میں. یہ جو منع کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس میں ایک ایسا ذخیرہ ہوتا ہے کہ وہ خواہ مخواہ اس کو جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں اور دین کے بے شمار تقاضے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس میں سے زکات تک نہیں نکالتے، چونکہ زکات کی تھوڑی رقم تو نکل جاتی ہے. جب ملینوں میں کسی کے پاس دولت ہوگی، بلینوں میں ہوگی، تو اس کی جو زکات ہوگی تو وہ تو بہت ہوگی. اب ایک دم اتنی بڑی رقم میں کہاں سے دے دوں؟ وہ آدمی پھر آگے پیچھے کرتا ہے، پھر اس کے اندر ہیلے بہانے چلتے ہیں. 50,000 دے گا بھی تو پھر اپنے نوکروں کو، ان کو ان کو جن کو سالانہ بھتہ دینا ہوتا ہے نا، جب بھی اسی میں نکال لیتا ہے. مطلب یہ کہ تنخواہ بھی ہو جائے ان کی اور یہ زکات بھی نکل جائے، مینج ہو جائے سارا. یہ سب نیت کی خرابی کی باتیں ہوتی ہیں. ان کو الگ سے دیا کرو، ان کی خدمت الگ سے کیا کرو، زکات دیا کرو ان کو بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ جو خدمت ان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، جو ان کے کانسیپٹ میں ہوتا ہے کہ ہم سال بھر سے ان کی خدمت کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے رمضان میں یہ ہمارے ساتھ کیا، یہ کیا، وہ جو ان کے ذہن میں ہے وہ زکات کے حساب میں نہیں ہونا چاہیے. وہ الگ سے ہی ہو، جو ان کے ایکسپیکٹیشن کے موافق ہو. پھر آپ کہیں کہ یہ زکات بھی ہے، یہ لے لو تم اپنے بچوں کا خرچ کر لو، تمہارے بچوں کی شادی میں کام آئے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کہ یہ منع نہیں کیا گیا ایک دم کہ کچھ اپنے پاس بالکل نہ رکھو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسا جمع کر کے مت رکھو کہ دین آپ کے پاس جمع ہے، آپ مر جائیں گے تو ادھر ادھر بڑھ جائے گا، اور دین کے کام جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہونے چاہیے. اس لیے ایسے لوگوں کو جو اس کے حقوق میں غفلت برتتے ہیں منع کیا گیا. ایک اور سلسلہ یہاں پر پایا جاتا ہے بہت سی آیتوں کا لائن سے مسلسل، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے اندر نفاق تھا، اور ان کی منافقت کی وجہ سے بہت سی یعنی بدخصلتیں، بری باتیں ان کی طرف سے سامنے آتی رہتی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت زیادہ متنبہ فرمائے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں میں یہ بیماری آنے نہ پائے. کیونکہ بظاہر وہ بھی اپنے کو مسلمان کہتے تھے، تو دیکھا دیکھی ہوتا یہ کہ آدمی متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے ان کے حالات کھول کر بیان کر دیے کہ جو دیکھنے میں مسلمان ہیں لیکن ان کے یہ حالات ہیں، وہ مجھے پسند نہیں ہیں، وہ لوگ غلط لوگ ہیں، وہ منافقین ہیں، مسلمانوں میں یہ صفات نہیں آنی چاہیے. ان پر متنبع کیا گیا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے لیے خرچ کرنے کی نوبت آئے تو سستی سے کرنا، اور نمبر دو ناگواری سے کرنا، اور نماز میں سستی کرنا، اور اللہ کی ذات، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان میں کمزوری کا ہونا، یہ منافقین کی خاص صفت بیان کی گئی ہے. اس لیے مسلمان کو کبھی نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے. آدمی انتہائی طلب سے اور شوق سے پڑھے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی فجر کے شوق میں آ جائے. آ جائے کا مطلب مسجد میں آ کے نہ بیٹھے، یعنی اس کا ذہن انتظار کرنے لگے کہ اللہ جب فجر کا وقت آئے گا تو میں تیرے دربار میں پھر حاضر ہوں گا. جیسے زہر پڑھے تو پھر فجر پڑھے تو زہر کے شوق میں ہو، انتظار میں ہو، زہر پڑھے تو عصر کے شوق میں ہو، اور جب وقت آ جائے نماز کا تو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آدمی خوشی خوشی حاضر ہو. منافقین کی ایک بات یہ بتائی گئی کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ خرچ کرنے میں بہت ناگواری سے بڑا دل پہ بوجھ کر کے دیتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں سے میں مال لیتا بھی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کا مال میں لیتا بھی نہیں. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ عام لوگوں کو یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کے پاس میں بہت مال ہوتا ہے، اور منافقین کے پاس میں بھی بہت ہوتا ہے، اور اولاد بھی ان کو بہت ہوتی ہے، کاروبار بھی ان کے بہت چل رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے، یہاں پر دو جگہ یہ مضمون ہے. فرمایا کہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان منافقین کے مال اور ان کی اولاد. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو اس سے عذاب دیں. زیادہ مال اور اولاد الجھن والی مل جانا یہ عذاب کی شکل ہی ہوتی ہے. تو ایک ہے فرما بردار نیک اولاد ملنا، اور ایک ہے ہیڈک اولاد مل جانا، سر کا درد، کوئی بات سنتی نہیں، کوئی بات مانتی نہیں، جب دیکھو جب پولیس کو گھر پہ بلا رہی ہے، جب دیکھو اس میں حصہ اس میں حصہ، بدتمیزی، خاندان والوں میں بے عزتی، بچیاں ایسی نکل گئیں، بچے ویسے نکل گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے. یہ اور عام طور پر بےمانوں کی جو اولاد ہوتی ہے منافق آپ ہم کے اولاد کو دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح کی ہوتی ہے, تو وہ عذاب کی کثرت جو ہے وہ ان کے لیے عذاب دنیا میں دینے کا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پریشانی میں زندگی گزرے, اور مال بھی کہاں بچائے ہیں کیسے پڑھائے, ایک آدمی کو اس کا لخلقہ رہتا ہے. تو فرمایا کہ ہم اس میں بزی کر کے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے ان کے ساتھ ان کی بدعملی کی وجہ سے ہم یہ طے کر چکے ہوتے ہیں, ان کی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے, کہ ان کو توفیق نہیں دینا ہے آخرت کی. جب نہیں دینا ہے تو پھر وہ اس طرح بزی رہے کہ موت ان کی اسی حالت میں آئے کہ وہ اسی میں انوالو رہے, تاکہ اللہ کے پاس سے سیدھا عذاب میں جا سکے. اس وجہ سے مسلمانوں کو اس بات میں ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ جب اپنے کاروبار اور حالات اچھے ہوں اور اس کے ساتھ نہ نماز کی فکر ہے, نہ روزے کی فکر ہے, نہ زکات کی ہے, نہ حج کی ہے, نہ دینداری کی ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ اسی حالت میں اگر آدمی انوالو ہو کے مر گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے کے طریقے کو بیان فرما رہے ہیں. بہت سے لوگ اپنے اولادوں کو پڑھا دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں, اب یہ کہ صاحب بہت اچھے ہو گئے وہ دنیاوی اعتبار سے, لیکن دینی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, نہ ذہن ہے دین کا, نہ فکر ہے دین کی, نہ پابندی ہے دین کی, نہ بڑوں چھوٹوں کی قدر ہے, نہ نمازوں کی پابندی ہے, کچھ بھی نہیں. اور آدمی خوش ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے بڑا کر دیا, اب اچھے ہو گئے وہ, یہ تم نے کوئی اچھا نہیں کیا ان کو, اس سے بہتر یہ تھا کہ ذہن لے کے مار دیتے تو وہ غنیمت کی بات. ہاں, دین کی تربیت کے ساتھ, دین کے ذہن بنانے کے ساتھ, دین کا عادی بنانے کے ساتھ, اگر ان کی دنیا کی بھی فکر کی جاتی کہ دنیا میں بھی وہ عزت سے رہے اور ان کے ہاتھ میں پیسہ رہے اور لوگوں میں اللہ پاک ان کو ایک شان دے, وہ ایک الگ چیز ہے کہ ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے, لیکن دین سے غافل ہو کے ہاسٹلوں میں چھوڑا ہوا ہے, یونیورسٹیز کے کمپاؤنڈوں میں چھوڑا ہوا ہے, اور جیسے بچے جو ہے نا 5 سال کے 6 سال کے ہیں تو سب مسجد میں لے کے آتے ہیں. ارے بھائی بچے گڑبڑ کر رہے ہیں, نہیں مسجد میں لانے میں کیا رہے ہیں, جب بچے ابھی سے نہیں آئیں گے تو اور کب آئیں, اور جیسے وہ ہائی اسکول جانے لگتے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, جب ان کو فالو اپ کرنے کا ٹائم ہے, جب ان کا نفس موٹا ہو رہا ہے اور نفس ان کا بالغ ہو رہا ہے, جب ان کو برائی کا میلان شروع ہو رہا ہے, جب ان کو پکڑنا ہے, جب ان کو چھوڑ دے. اور کالج کے بعد, کالج میں نہیں چھوڑا, ہائی اسکول میں نہیں چھوڑا, پھر کالج میں نہیں چھوڑا, پھر یونیورسٹی میں, تو وہ تمہاری پکڑ میں نہیں آتے. پھر مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے کہ پھر ایسی اولاد جو ہے ہڈکی ہو جاتی ہے, اور ان کا بھی فیوچر خراب ہوا, آپ کا بھی خراب ہوا, کیونکہ جب آپ ذریعہ بنے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں گنہگار ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ منافقین کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ میں مال کا اور اولاد کا جو نظام ہے وہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے, اس وجہ سے آپ کے یعنی آپ کو یعنی لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ کاش ہمارے ساتھ میں بھی ایسا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض منافقین آتے تھے, اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے, آپ ان کو نہیں دیتے تھے تو ناراض ہو جاتے تھے. اور فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں یا اللہ کو چاہتے ہیں, کہ کچھ مل رہا ہے تو قریب ہے, کچھ نہیں مل رہا ہے تو دور ہو گئے. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک منافقین کی عادت ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید بھی کر دیتے تھے, اللہ پاک نے بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے اس میں, اور فرمایا کہ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے, جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. منافقین کی خاص علامات ہیں, فرمایا کہ منافقین کی خاص علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ منکر کا لوگوں کو حکم دیں گے, جو بری باتیں ہیں ان کی ترغیب دینا, اور جو بھلی باتیں ہیں ان سے لوگوں کو روکنا. بری چیز کی کون سی ہوتی ہے؟ جو قرآن اور حدیث میں بری ہے وہ بری ہے, جو قرآن اور حدیث میں بھلی ہے وہ بھلی ہے. سوسائٹی میں, معاشرے میں کون سی چیز بھلی بری ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے ان کے, اس کو پیش نظر رکھ کے وہ لوگوں کو برائی کی ترغیب دیتے ہیں, بھلائی سے روکتے ہیں. یہ ہے اصل منافقین کی بات, لیکن عام طور پر ہماری غفلت کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے. اگر کسی کا بچہ, فرض کرو کسی نے اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے مدرسے میں ڈال دیا, تو اب خاندان والے کہتے ہیں اے بچے کی تم نے قسمت خراب کر دی, اس کا ستیہناش مار دے رہے ہیں, تم اس کو برباد کر دے رہے ہیں. دیکھو دوسروں کے بچے دیکھو اسکول جا رہے ہیں, وہ پڑھیں گے, لکھیں گے, انجینئر بنیں گے, کچھ بھی بنیں گے, پیسے کمائیں گے, اپنے اپنے بچے کی جو ہے نا فیوچر کے بارے میں کچھ سوچا ہوا نہیں ہے. یہ کون بول رہا ہے بتا آپ کو؟ یہ شاید کی روشنی میں بولو کون بول رہا ہے؟ منافق بول رہا ہے. ایسا بولنے والا منافق ہے, یاد رکھ لو. عورت بولے یا مرد بولے, ہماری بہنیں بھی سنتی رہتی ہیں اس پہ. کبھی بھی ایسی باتوں کو ہم ایسی باتوں میں تو جانا ہی نہیں, کبھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں بھائی ماشاء اللہ, یہاں تک روزی کا معاملہ ہے, اللہ دے گا بھائی روزی جو ہے نا, روزی تو کہاں سے ملتی ہے؟ روزی تو قسمت سے ملتی ہے. ایک بہت بڑے سیٹ صاحب تھے, ان کی بڑی فیکٹری چلتی تھی, بارہ پندرہ ان کے پاس انجینئر کام کرتے تھے, کوئی مقدمے میں پھنس گئے, وکیل آیا, وکیل نے کہا کہ سیٹ صاحب ذرا دستخط کرو یہاں پہ, تو سیٹ صاحب نے کہا کہ دستخط تو مجھے نہیں آتی, بولے تو انگوٹھا لگا دیتا ہوں. تو اس نے انگوٹھا لگانے سے پہلے وہ سیٹ صاحب کو جو ہے نا آگے پیچھے دیکھنا شروع کیا اوپر سے نیچے تک, تو اس نے کہا کہ کیا دیکھ رہا ہے, کہنے کہ بارہ پندرہ تیرے پاس انجینئر ہے اور تیری تعلیم کا یہ حال ہے کہ تجھے دستخط کرنے نہیں آتا, تو کہنے لگا پڑھائی سے تھوڑی کھاتا ہے کوئی, اس سے کھاتا ہے. میرے دوستو یہ ہے کہ پڑھنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن روزی پہ روزی کو اس پر ڈیپینڈ ماننا یہ ایمان کے خلاف بات ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, روزی کی تدبیروں میں سے ایک یہ بھی ہے, یہ بھی کر سکتے ہو یہ بھی کر لو, یہ نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ کوئی کھاتا ہی نہیں پیتا ہی نہیں, یہ کیا بات ہوئی, روزی نہیں چل سکتی یہ کیا بات ہوئی, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ دین کے خدمت گاروں کو اللہ پاک کے ایسے راستوں سے روزی دیتا ہے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے راستے نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اسی لیے دین کے کام کرنے والوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کرو, حافظ بننے والوں کو, عالم بننے والوں کو, دین کے کاموں میں حصہ لینے والوں کو, جماعت میں جانے والوں کو, مسجد کے اندر حصہ لینے والوں کو, مسجد بنانے والوں کو, ادارے چلانے والوں کو, جو دین کے کام کرنے والے ہیں کبھی ان کو ڈیوری کرنا چاہیے, پریشان نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں وہ منکر کا حکم کرتے ہیں. ایک میں نے مثال دی بنا, عام بات یہ نہیں ہے, منکر کے اندر ساری برائیاں آ گئی. نہون عن المعروف, اور بھلائی سے روکتے ہیں. دوستوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہترین کوئی چل رہا ہے, کوئی کیا بولتے ہیں اس کو جو مقابلے چلتے ہیں کرکٹ ورکٹ کے, کوئی ایسا مقابلہ چل رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, اب دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ارے میاں یہ چل رہا ہے انڈیا پاکستان کا, آسٹریلیا کا چل رہا ہے, پوچھتے ہو گیا وہاں مسجد جا رہا کیا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ امر بالمنکر ہے اور نہیں انل معروف ہے, مسجد سے روک رہا ہے اور منکر کی ترغیب دے رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو نوجوان بچے بھی ایسا کرتے ہیں, پڑھنے والے بھی کرتے ہیں, دوست احباب بھی کرتے ہیں. یہ ذہن میں ہو کہ میں جس بات کو چلاتا ہوں اپنے دوستوں میں, اپنے ساتھیوں میں, خدا نہ خواستہ ہو منافقین کی صفت میں نہ آ جائے وہ. فرمایا منافقین کی بات یہ ہے کہ وہ منکر کا حکم دیتے ہیں, معروف سے روکتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں, اللہ کو بھولتے ہیں, نسوا. اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی ان کو بلا دیتا ہے اپنی رحمت. اور فرمایا کہ منافقین فاسق ہوتے ہیں, اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور خدا کی ان پر لعنت ہے. اور فرمایا کہ ان لوگوں کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے اس سے پہلے لوگوں کا ہوا, کہ ان کو ہم نے بہت کچھ دیا تھا, قوت بھی زیادہ دی تھی, مال بھی زیادہ دیا تھا, اولاد بھی زیادہ دی تھی, انہوں نے بھی ناجائز فائدہ اٹھایا اور یہ بھی اس میں ناجائز فائدے میں مبتلا ہیں, تو ان کے بھی اعمال دنیا میں حق ہو گئے, ان کے بھی اعمال دنیا میں حق ہو جائیں گے. اس کے برخلاف ایمان والوں کی صفات اللہ نے بالمقابل بیان فرمائی, مومن مرد اور مومن عورتیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ولی ہوتے ہیں اور وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے ایمان والوں پر اللہ رحم فرمانے والے ہیں, سيرحمهم الله. اور ایسے ایمان والوں سے, والیوں سے اللہ پاک کا وعدہ ہے جنتوں کا, جن کے نیچے سے نہریں بہتی بھی ہوں گی, اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بہترین پاکیزہ عالیشان مکانات ہوں گے اور وہ مکانات باغوں کے اندر ہوں گے ہمیشہ رہنے والے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے گا, اور اللہ جس سے خوش ہو جائے اس کے لیے بڑی کامیابی ہے. آگے چل کے ایک اور مضمون بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے, بہت مضامین تھے, سبھی چاہتی تھی سنا ہوں, لیکن اب آپ لوگوں نے ادھر سے 15 منٹ بچائے ہیں تو پھر ادھر بھی 15 منٹ دیکھتے رہو گے نا, ہو گئے ابھی نہیں بیٹھے. ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہر آدمی کے اندر جو اثرات آتے ہیں وہ اس کی صحبت کے آتے ہیں, کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر آپ بڑے سے بڑے اچھے آدمی کے ساتھ رہو گے تو بڑے سے بڑی اچھائی آ جائے گی, برے سے برے آدمی کے ساتھ رہیں گے تو برائی آ جائے گی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو لوگ تھے سب سے بڑا ان کے واسطے انعام وہی تھا اور سب سے بڑی ڈگری وہی تھی ان کے لیے. اسی لیے صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں, صحابہ بنے ساتھ رہنے والے. حالانکہ صحابہ میں حافظ بھی تھے, عالم بھی تھے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, قاضی بھی تھے, تاجر بھی تھے, پیسے والے بھی تھے, سب تھے, لیکن کسی صحابی کو صحابی سے زیادہ لفظ پسند نہیں تھا, ہم حضور کے ساتھ رہنے والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ساتھ ہونا, اور سب کچھ ان کو جو ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے, صاف ہونے کی وجہ سے ملا ہے. رنگ پکڑ لیتا ہے آدمی آدمی سے, اثرات منتقل ہو جاتے ہیں, صفات منتقل ہو جاتے ہیں, روحانیت منتقل ہو جاتی ہے, انوارات منتقل ہو جاتے ہیں, اعمال منتقل ہو جاتے ہیں, کوالٹیز آ جاتی ہیں. ہمیشہ سے صحابہ کو, تابعین کو جو کچھ ملا وہ صحابہ کی صحبت میں رہنے سے ملا, تب تابعین کو جو ملا وہ تابعین کی صحبت میں رہنے سے ملا ہے. اور ہر زمانے میں اہل اللہ کے پاس ترغیب دی جاتی رہی ہے اس بات کی ہمیشہ کہ اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی اللہ والوں کی صحبت میں رہو, ان کے قریب رہو, ان کے ساتھ رہو, تو پھر آدمی وہی اثرات اپنے اندر لیتا ہے, وہی جذب کرتا ہے, وہی آبزرو کرتا ہے. اس نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. من الصادقین بولنے کے بجائے یہاں پر ماں ہے, ماں کے معنی ساتھ رہنے کو, اس لیے یہاں اس آیت کو عام طور پر صوفیہ استعمال کرتے ہیں اس بات کو بتانے کے واسطے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت صالح ترا صالح کنت. اچھے آدمی کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے اور برے آدمی کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. اسی لیے علماء اور مشائخین اور بزرگان دین, صحیح قسم کے جو مشائخین ہوں, صحیح قسم کے جو علماء ہوں, اللہ والے ہوں, دعات دعوت کا کام کرنے والے, ان لوگوں کے ساتھ میں اپنا اٹھنا بیٹھنا آدمی کو رکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات پھر اس کے اندر آئیں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ولایت ملتی ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے, نزدیکی حاصل ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب. کچھ لوگوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے. ایک زرینہ بانو بنت حاجرہ کا انتقال ہو گیا ہے اور نذیر صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور اعجاز عادل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے. تو جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو بیمار ہیں حادثے کا شکار ہوئے اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. مولا اپنے فضل و کرم سے رب روزوں کو آسان فرما دیجیے, تراویح کو آسان فرما دیجیے, قرآن پاک کے انوار کو اے اللہ اس کی برکات کو ہمارے دل و دماغ میں, ظاہر و باطن میں داخل فرما دیجیے, ہماری روح کو اسے آراستہ فرما دیجیے, اس کے اثرات سے متاثر فرما دیجیے. یا اللہ کرم کا رحم کا فواقیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو سب کو دین پر جمنا اور چلنا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے اپنے وقتوں میں ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائیے, ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے, ان کو بری صحبتوں سے بری عادتوں سے محفوظ فرمائیے. اے مولا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دیجیے. یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے, جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی مغفرت فرمائیے, جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, جن حاجتوں کے لیے کہا ان کی ان حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی جائز حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے, ہماری جائز خواہشات کو بھی اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے. اے بلا پریشانیوں سے الجھنوں سے حفاظت فرمائیے, ذہنی انتشار کو خلفشار کو ختم فرمائیے, دلوں کی بے چینی کو ختم فرمائیے, دلوں میں چین اور سکون اور اطمینان نازل فرما دیجیے, گھروں میں چین اور سکون اور اطمینان اور برکت نازل فرما دیجیے, گھروں میں اتفاق اور اتحاد اور اکرام اور محبت کی فضاؤں کو زندہ فرما دیجیے. اے اللہ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, منافقین کی صفات سے ہماری حفاظت فرمائیے, ایمان والوں کی جو صفات ہیں ان سے ہمیں متصف فرمائیے. اے کریم آقا اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.